الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم دوسرے سیرت کے اس حلقے میں شریک ہو رہے ہیں. سیرت کا تعلق, سیرت پر جب بات ہوتی ہے تو ممکن نہیں ہے اردو میں سیرت پر بات کریں اور کوئی شعر و شاعری نہ ہو اور نعت نہ ہو, اور کیونکہ وہ اس کا خاص تعلق ہے محبت بڑھانے میں اور محبت کے تار چھیڑنے میں. تو ایک شعر سے دل کر چاہ رہا ہے کہ بڑی خوبصورت نعت ہے, وہ شعر شروع میں پڑھوں گا تاکہ زیادہ مزہ آئے آج کی کلاس میں. تو بہت مشہور نعت ہے, آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, دل ہمارے سلام کہتے ہیں. تو یہ شام و سحر یاد کرنے والے ہی ہیں الحمدللہ جو یہاں شوق سے آتے ہیں سیرت کو پڑھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان محبتوں میں اضافہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جب سیرت کی بات ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے ہدایت کی بات ہے, اسلام کی بات ہے. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر کیا اور باقی جتنے باطل ادیان ہیں اس کو ظلمت اندھیرے سے تعبیر کیا. اب نور کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی جب تک اندھیرے کا پتہ نہ ہو کہ اندھیرا تھا کیسا. تو اسی لیے جب صحیح سمجھ تب ہی آتی ہے جب اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے, آپ کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے. تو اسی لیے ذرا سرسری سا ایک جائزہ اس کا لے لیا جاتا ہے تاکہ اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے وہ کتنی بڑی تھی. تو اسی لیے آج انشاءاللہ ہم اس پر اس کو شروع کریں گے. سوال و جواب پچھلی دفعہ رہ گئے تھے, یہ شاید میں مینشن کرنا بھول گیا تھا. انشاءاللہ کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آخر میں وہ لے لیں گے. اور جو پچھلا سارا پچھلے ہفتے کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے, میں ایک دو منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے گزر جاؤں کہ ہم نے سیرت کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے بعد سیرت کیوں پڑھنی چاہیے, سیرت کی اہمیت کیا ہے, اس پر بات کی تھی. جن میں سے کچھ اہم باتیں تھیں کہ اس سے اللہ رسول کی عظمت, صحابہ کی عظمت, قرآنی آیتوں کا شان نزول, یہ سب جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈفرینٹ رولز کیا ہیں اور میرے زندگی کے رولز کیا ہیں, اس میں ہم کیسے آپ اس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں. بہت بڑا سیرت پڑھنے کا ایک مقصد اور فائدہ ہے. اسی طریقے سے حدیث اور سیرت میں فرق پڑا تھا اور سیرت کے اندر کتنے علوم آتے ہیں یہ سب بھی ہم نے پڑھا تھا. اور سیرت کے سورسز کی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی بنیاد نہیں ہے, کیسے قرآن حدیث سیرت کی کتابیں اور اسماء اور رجال کیا ہے, سب پر ہم نے بہت تفصیل سے بحث کی تھی. جو ہم آج سیرت کے اس حلقے میں بیٹھے ہیں اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ کون بتائے گا کہاں سے شروع ہوا تھا پچھلی دفعہ جو لوگ تھے. جی عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھانجے تھے, انہوں نے پہلا سیرت کا حلقہ لگایا تھا, عائشہ سے سیکھتے تھے اور اب باقی لوگوں کو سکھاتے تھے. اور اسی طریقے سے سیرت کے کیا مختلف انداز ہیں سیرت لکھنے کے, کچھ مشہور کتابوں کا ذکر کیا تھا تاکہ شوقین حضرات ان کو خرید سکیں اور پڑھ سکیں. دنیا میں اس جس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس سے پہلے تین چار بڑی طاقتیں تھیں, تین چار بڑے مشہور مذاہب تھے جن پر ہم بات کریں گے, ساروں کو تو کور نہیں کر سکتے. تو ایک بڑی مشہور طاقت تھی رومن امپائر, بازنطینی سلطنت جس کو کہا جاتا ہے. دوسری مشہور ایرانی سلطنت تھی فارس کی, پرشین امپائر. تیسری جو ہے وہ اسی طریقے سے انڈیا کا ذکر لازمی کیا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک تھا اور اس کی ایک تہذیب تھی، جو بھی اس کا ایک کلچر تھا، مذہب ہندو مذہب تھا، اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. یورپ کے اس وقت کیا حالات تھے تو اس پر بھی بات انشاءاللہ ہوگی. گریک، کیونکہ یہ اس زمانے میں ان کا ایک نام تھا، تو ان کی کیا حالت تھی، یہ سب انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں میں کیوں نازل کیا گیا، دنیا کے کسی اور خطے میں کیوں نازل نہیں کیا، رسول اللہ نے کیوں نہیں بھیجا، اس کو بھی آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آج اس کو دیکھ لیں. تو رومنز کی کیا حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. رومنز، رومن امپائر یورپ، ایشیا اور افریقہ، تین بر اعظموں کے مختلف ملکوں پر ان کی حکومت تھی. مذہب ان کا عیسائیت تھا اور ساتھ ساتھ کچھ ان کے لوگ بت پرست بھی تھے، آئیڈل ورشپرز تھے. اور نظام حکومت ان کا یہ تھا کہ یہ امپیریلسٹ تھے اور جا کر مختلف جگہوں پر اپنی حکومتیں قائم کرتے تھے، قبضہ کرتے تھے. اور جا کر جیسے اب تھا تو یہ روم، اب ہم یورپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے جو شام تھا یا اسی طریقے سے مصر، وہ بھی ان کی کالونیز تھیں اس زمانے میں. اسی طرح حبشہ جو ہے وہ بھی ان کی کالونیز میں آتا تھا، حبشہ اور وہ جو کیا کہتے ہیں یمن. یہ بھی حالت ان کی ہو چکی تھی کہ بہت زیادہ اندرونی لڑائیوں کا شکار تھے. مذہب تو عیسائیت فالو کرتے تھے لیکن دو ایکسٹریمز تھیں، ایک طرف رہبانیت تھی کہ لوگ بالکل دنیا سے کٹ کر بس عبادت خانوں میں ہیں، اور دوسری طرف مال کی محبت اور عیاشی اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے پوری مملکت بہت برے فائنینشیل کرائسس کا شکار تھی، ٹیکس بہت زیادہ لگ گئے تھے. کھیل کود کا ان کا عالم یہ تھا کہ مشہور یہ لوگ جانتے ہیں گلیڈیٹرز، یعنی ان کے ہاں یہ لڑائی ہوتی تھی اور ان کے لیے باقاعدہ وہ اسٹیڈیم تھا جہاں پر لڑتے تھے، اور ہزاروں لوگ اس لڑائی میں شریک ہوتے تھے دیکھنے کے لیے، اور جیتتا کون تھا جو دوسرے کو لڑائی میں قتل کر دے، یہ ان کی انٹرٹینمنٹ کا حال تھا. کہ ایک کی ایک بندے کی، جیسے آپ ہمارے یہاں لوگ مرغیوں کی لڑائیاں کرتے ہیں یا وہ کیا نام ہے پرندوں کی لڑائیاں کرتے ہیں، تو پاکستان ہندوستان میں لوگ تو یہ اس طریقے سے انسانوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جو مرے گا وہ دوسرا جیت جائے گا. رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تو وہ یہ علاقہ وہ رومن امپائر جو تھی اسی کے اندر تھا. جولیس سیزر بڑا مشہور رومن امپائر ہے، ابھی ہم جانتے ہیں سارے. اور چونکہ شام، سیریا اور ایجپٹ، مصر، یہ دونوں کالونیز تھیں ان کی. اور حال یہ تھا سیریا میں کہ بعض اوقات اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے لوگ اپنے بچے بیچ دیتے تھے، یہ عام پریکٹس تھی. اور اسی طرح مصر میں مذہبی جبر اپنے جوبن پر تھا. یہ مختصر ہم حالات سارے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے، یہ نقشہ ہے تھوڑا سا کہ سمجھ لیا جائے کہ اس زمانے میں یہ رومن امپائر دنیا کے کتنے حصے پر پھیلی ہوئی تھی. پرشینز، ان کی جو حکومت تھی عراق سے لے کر ہندوستان کے بارڈر تک. مذہب ان کا کیا تھا، یہ آگ کو پوجتے تھے. ان کے نزدیک دو خدا تھے، ایک اچھائی کا خدا تھا، ایک برائی کا خدا تھا. اور ان کے ہاں عالم یہ تھا کہ باپ بچی سے شادی کر لیتا تھا، بھائی بہن سے شادی، ان کے ہاں عام رواج تھا. ظالم بادشاہ تھے، ایکسٹریمس تھے، جنگیں ان کی بہت چلتی تھیں رومنز کے ساتھ. ففتھ سینچری، پانچویں عیسویں صدی میں ان کا ایک کنگ تھا، یہ غلط دیکھا، کنگ مزدق نام تھا اس کا. اس نے یہ اعلان کرا دیا کہ جب وہ بادشاہ بنا کہ مال اور عورت یہ سب کی کھلی چھوٹ ہے، جو جس پر قبضہ کر لے اس کی ہے. یعنی یہ ان کے ہاں مال اور عورت کی حیثیت تھی. اور یہ اس فلسفے پر تھے جو کہ گریک فلاسفر تھا، اس کا فلسفہ تھا کہ لذت ہی زندگی کا اصل مقصد ہے. تو یہ اسی فلسفے پہ چلتے تھے کہ بس کسی طریقے سے لذت حاصل کرنی ہے، چاہے اس کے لیے کسی کا کتنا مرضی نقصان ہو جائے. یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرشین امپائر اس ٹائم پر کہاں تھی، یہ خراسان اور ایران. یہ انڈینز کی حالت یہ تھی، چونکہ ہم لوگ پاکستان ہندوستان والے ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ تقریباً 33 کروڑ ان کے مختلف بت تھے. جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ بت ہے، جو چیز فائدہ دیتی ہے وہ خدا ہے. اور ریلیجیس لیڈرز کی بلیک میلنگ بہت زیادہ تھی، بہت لوگوں کا مال کھاتے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے. اور بہت ان کے معروف ہیں جو ان کے ہاں کاسٹ سسٹم تھا، شودر، یہ سمجھتے تھے کہ خدا کے پاؤں سے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ان کا کام باقی سب کی خدمت کرنا ہی ہے، نہ کوئی مذہبی کتاب سن سکتے ہیں نہ مذہبی ان کے قریب آ سکتے ہیں، صبح آئیں گے کام کر کے شام کو واپس جانا ہے، ان کے علاقے میں رہ بھی نہیں سکتے تھے. تو اس ذات پات کے یہ سسٹم یہ آج تک ہے ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی. تو اب آپ کبھی سوچیں نا، ہمارے یہاں جو عیسائی ہیں وہ عیسائی کہاں سے آ گئے؟ ہندوستان پاکستان میں جو عیسائی طبقہ ہے وہ کہاں سے آیا؟ تو جس زمانے میں ہندوستان میں مسلمان انگریزوں کی حکومت تھی تو یہ لوگ آ کر مشنریز باقاعدہ ان کے آتے تھے اور یہ کام کرتے تھے اس طبقے پر، کیونکہ بہرحال عیسائیت کی تعلیم میں یہ چیزیں تو نہیں تھیں. تو وہ ان سے متاثر ہوتے تھے اور وہ جو شودر طبقہ تھا وہ اس نے عیسائیت قبول کی. اسی لیے آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے کام جو کہ نچلے بہت ہلکے کام سمجھے جاتے ہیں آج وہ وہاں کے عیسائی کرتے ہیں. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں عیسائیوں پر وہاں پر ظلم ہوتا ہے. وہ ظلم نہیں ہوتا، وہ بس نسل در نسل وہ ان کا پیشہ چلا آ رہا ہے تو اسی پر وہ چلیں. اور وہ اس حد تک وہ مشنری اپنے مشن میں اسٹرانگ تھے. اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ کے پی کے جو پاکستان کا صوبہ ہے اس میں مشہور بات ہے کہ انہوں نے جس زمانے میں پین کلر ایجاد ہوئی تو انگریزوں کا دور حکومت تھی ادھر پاکستان ہندوستان میں، تو انہوں نے کیا کہ ان کے مشنریز آتے تھے، انہوں نے میٹرنیٹی ہاسپٹلس بنائے. وہ ان پڑھ بیچاری خواتین ہوتی تھیں تو جب ان کو بالکل آخری ایام میں بچے کی ولادت سے قبل جب تکلیف میں ہوتی تھیں تو پہلے انہیں سادی دوائی دیتے تھے، کہتے تھے اپنے نبی کے نام سے دعا مانگو اور کھاؤ اسے. وہ کھاتے کچھ فرق نہ پڑتا، انہیں کیا پتا اس میں اور پین کلر میں کیا فرق ہے. پھر پین کلر دیتے تھے اور کہتے تھے اب جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے دعا مانگو تو اب کھاؤ، اب وہ کھاتے وہ ٹھیک ہو جاتے. تو بھیا عیسائیت سے پتہ چلا عیسائیت درست ہے اور اسلام جو ہے وہ صحیح مذہب نہیں ہے. اس طریقے کے بہت ساری حرکتیں انہوں نے کی ہیں، گو کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ یہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن بہرحال کچھ اثر انہوں نے ڈالا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مشنری ہوتا ہے وہ کس حد تک اپنے مشن پہ جاتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے ہم صحیح معنوں میں کتنے مشنری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر. اسی طریقے سے ان کے ہاں عورتوں پر بہت ظلم تھا، اور جوئے میں عورتوں کو ہار جانا، اور اسی طریقے سے کسی کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو وہ گویا ایک جرم تھا. اور آج تک یہ سلسلے ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں اس کے اثرات موجود ہیں. اور اسی طریقے سے جو ستی کی مشہور رسم ہے کہ شوہر کے ساتھ ہی بیوی بی کو جلا دینا، یہ ان کے ہاں عام تھی. عربوں کے کیا حال تھے؟ عرب کا حال یہ تھا کہ شرک کرتے تھے. سب کو معلوم ہے 360 بت کعبہ کے اندر تھے، اور کہانت اور اس طرح کی چیزیں، جنگیں اور شراب پینا اور جوا اور سود اور چوری اور ڈکیتی، یہ سب بہت عام تھا وہاں پہ. اسی طریقے سے ان کے ہاں عربوں کے ہاں جو شادیوں کی اقسام ہیں آپ حیران ہو جائیں گے، 10 طرح کے طریقے تھے شادیوں کے ان کے ہاں. ایک تو نارمل جو جس طرح ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے ایک اچھے شریفوں والی شادی، اس کے علاوہ باقاعدہ پروسٹیٹیوشن، جو پیشاور خواتین تھیں ان کے گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے جس کا مطلب تھا کہ یار جس نے ان کاموں میں پڑھنا ہے وہ یہاں جا سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنی نسل میں مضبوط بچے چاہیے تو اپنی بیویوں کو بھیجتے تھے مضبوط مردوں کے پاس تاکہ نسل میں مضبوط بچے پیدا ہو جائیں. اسی طرح ٹائم باؤنڈ نکاح جس کو متا کہا جاتا ہے، تو یہ ان کے ہاں عام تھا. اسی طریقے سے جس کو کانٹریکٹ میرج کہتے ہیں، ایک دن کی، ایک مہینے کی، 10 دن کی. اسی طریقے سے بعض اوقات قرضے کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی تو کہا کہ اچھا یہ میری بیگم لے جاؤ اور اس سے جو بچہ ہوگا، وہ بچہ جب بڑا ہوگا وہ آپ کے لیے کمائی کا ذریعہ بنے گا. ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی ایک خاتون جو زانیہ ہو اس کے ساتھ 10 لوگ اگر تعلق قائم کر لیے اور اس کے بعد وہ اس کا حمل ٹھہر گیا، اب بچہ کس کا ہوگا؟ پھر وہ اس عورت کے اوپر ہے جس کو چاہے اس کو ان کو بلاتی تھی اور اپنی پسند سے جس کا دل کا وہ اس کا والد ہے. تو یہ نسب کا اور ان چیزوں کا حال ہو گیا تھا. اور اسی طریقے سے کوئی اگر یتیم بچی ہے تو اس کو کیسے جبر کر کے کم مہر دے کر اس سے شادی کرنا. اسی طرح دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح عام تھا. نکاح شغار یہ اس کو کہتے ہیں کہ میں ایک بندہ ایک لڑکی سے شادی کرے اور اس کا مہر کیا ہے کہ اس کے بدلے میں اس کی بہن کی شادی اس کے بھائی سے ہوگی، لڑکی کے بھائی سے، جس کو ہمارے یہاں وٹا سٹا بولتے ہیں نا. ایک تو وٹا سٹا وہ ہے کہ جو مامی رضامندی سے ہو، یہ شادی کی شرط کے طور پہ ہوتا تھا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اور مرد مر جائے تو اس کی اگر سوتیلے بچے ہیں یا وہ مختلف بیویاں ہیں تو سب سے بڑا جو بیٹا ہوتا تھا اس کی انہیریٹنس میں اس کی بیوی آتی تھی. وراثت میں مطلب عورت تقسیم ہو رہی ہے، اندازہ کریں. تو یہ ایک بالکل ایک تھوڑا سا خلاصہ بیان ہو رہا ہے. ظلم کا عالم یہ تھا، بہت مشہور بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ بچیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، اور یہ بہت پرانی پریکٹس نہیں تھی. ہوا یہ تھا کہ قیس بن عاصم بنو تمیم ایک قبیلہ تھا، اس کا یہ فرد تھا، ان کی ایک جنگ ہوئی. جنگ میں اس کی بیٹی قیدی بن کے دوسرے فریق کے پاس چلے گی. قیدیوں کا تبادلہ ہوا معاہدے کی صورت میں. جب تبادلہ ہوا تو بیٹی کہتی ہے میں نے نہیں واپس آنا، اس کا دل وہیں لگ گیا. اس غصے میں آ کر پھر اس کے بعد جو بچیاں پیدا ہوئیں اس کی، تو اس نے دفن کرنا شروع کیا، اور یہ قبیلے میں رسم ہو گئی اور پھر یہ پھیلتی گئی. لیکن پورے عرب میں یہ نہیں تھا، چند قبیلوں میں تھا، اور یعنی قریش کے قبیلے کے اندر یہ بیماری نہیں تھی، یہ مسئلہ قریش میں نہیں تھا، اور کچھ قبیلوں میں تھا. پھر بعد میں کچھ صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ نہیں بلکہ کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا، زید بن عمر بن نفیل قریش سے، اور ساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی تمیم سے. یہ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان بچیوں کی جانیں بچانا شروع کی اسلام آنے سے بھی پہلے. سلیم الفطرت لوگ تو موجود تھے کچھ، اور انہوں نے 400 بچیوں کو بچایا اور ان کے لیے شیلٹر کا اور کھانے کا انتظام کیا اسلام آنے سے پہلے. تو یہ چند علاقوں میں یہاں تک ظلم تھا. اور اسی طریقے سے عورتوں کو وراثت میں حق نہیں ملتا تھا، کوئی طلاق کے قوانین نہیں تھے. ایک عورت کو 100 دفعہ طلاق دی پھر واپس بلا لیا، مذاق بنایا ہوا تھا. اسی طرح بیویوں کی کوئی لمٹ نہیں تھی. اسلام نے آ کر بیویوں جو زیادہ بیویوں کی ہم کہتے ہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے، یہ کوئی 1 سے 4 پہ نہیں گئے، اسلام نے لمٹ کیا اس کو. کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی 20 کر رہا ہے، کوئی 30 کر رہا ہے، کوئی 40 کر رہا ہے، کتنی، یعنی کوئی زندگی میں کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. اسلام نے اس کو لمٹ کر دیا صرف 4 کے ساتھ، وہ بھی شرائط کے ساتھ. تو یہ بھی ظلم وہاں پر جاری تھا. گریک، ان کا کیا عالم تھا؟ ان کے ہاں جب نئے بچے پیدا ہوتے تھے تو دیکھا جاتا تھا کمزور ہے یا صحت مند ہے. تو کمزور بچے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو اٹھا کر کسی پہاڑ سے نیچے پھینک دو، مر جائے وہ. اور ابھی اکارڈنگ ٹو ایرسٹاٹل، گریکس کے نزدیک، اس کے نزدیک جو گریک کے علاوہ جتنے قومیں ہیں وہ گویا جانوروں کی طرح ہیں. یعنی یہ آج جو مساوات کی باتیں کرتے ہیں، ان کے جد امجد جو ہیں وہ کہتے تھے ان کے علاوہ سارے وہ جانور ہیں. اسی طریقے سے پروسٹیٹیوشن ان کے عام تھی. اور حال یہ تھا کہ میل ریپروڈکٹیو آرگن کی باقاعدہ پوجا کی جاتی تھی اور اس کو لے کر ریلی نکالی جاتی تھی. یہ ان کی اخلاقی پستی کا عالم تھا. یورپینز ڈارک ایج میں تھے، ان پڑھ تھے. اس بات پر بحث ہوتی تھی عورت انسان ہے یا اس کو جانور شمار کیا جائے، یہ باقاعدہ یہ طے نہیں ہو پا رہا تھا ان لوگوں سے. اور انسانی جان کی قیمت نہیں تھی، سلیوری بہت زیادہ تھی اور اپنے بہت بغیر کسی قانون کے تحت تھی. اسی طرح عورتوں کو جائیداد میں کوئی حق نہیں تھا. مذاہب یہ 4 تھے مشہور، یہودیت، عیسائیت، مجوس جو آگ کو پوچھتے تھے، اور بدھزم. یہ سارے کو نا دیکھ کر اب ہمیں تھوڑا سا ایک جائزہ لینا ہے کہ ہم نے زمانہ جاہلیت کی بات تو کر دی، آج اس جدید زمانے میں ہم کتنی جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ہم بات ابھی کر رہے تھے رسول اللہ سے بھی پہلے کہ ان میں سے کتنی باتیں تھیں جو ہمیں لگ رہا تھا کہ جیسے آج بھی ہمارے معاشروں میں یہ موجود ہیں. پہلے اگر بچیوں کو کوئی زندہ دفن کرتا تھا تو آج اگر بچیوں کا پتہ چلتا ہے ٹیسٹ کے ذریعے تو کیا کرتے ہیں، ابارشن کراتے ہیں. میں ایک دفعہ مسجد سے نکلا پاکستان میں جمعہ پڑھ کے، تو ایک رینڈم ایک بندہ مل گیا تو کہتا ہے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بتائیے. کہتے ہیں کہ میری بیگم ڈاکٹر ہے، گائنیکالوجسٹ ہے، اور ہمیں سعودی عرب میں تھا، میں یہاں پر ہم آ گئے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ بہت ساری خواتین آ کر ابارشن کراتی ہیں، اور وجہ جب ہم پوچھتے ہیں کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلا ہے کہ بچی کی پیدائش ہونی ہے، تو گھر والے اور سسرال والے اور عجیب انہوں نے ٹینشن دیتے ہیں، اور لہٰذا کہتے ہیں بچی نہیں چاہیے. یہ کوئی زمانے قدیم کی بات نہیں، فرعون نمرود کے دور کی بات نہیں، یہ 21ویں صدی کی بات. کتنے ہمارے مسلمان ہیں، بعض پہلی صف میں داڑھی ٹوپی والے، تبلیغ میں جانے والے، علماء سے محبت کرنے والے، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے. یہ وہ آتی ہیں، ان کو کھانا کھلا کے بھیج دیتے ہیں، ان کو کپڑے دے دیتے ہیں، جہیز بھی تو دیا تھا. تو جو وراثت کھاتا ہے اور جو ڈکیت ہے برابر ہیں، وراثت کھانے والا ڈکیت برابر ہیں. آپ سروے کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کتنے فیصد لوگ بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت باقاعدہ صحیح طریقے سے دیتے. اسی طرح اگر ان کے ہاں کچھ رسمیں تھیں غلط، آج ہمارے ہاں کون کون سی غلط رسمیں مسلمانوں میں عام ہیں، آپ لوگ ہی بتائیں، کوئی اور بتا دیں کیا آج کون سی رسمیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دور جدید کی جاہلیت ہے؟ کوئی نہیں ہے. جہیز کا مسئلہ کتنا بڑا، اور بدعات بہت ساری ہیں مذہب کے اندر، اسی طرح سے مذہبی تفرقے، لڑائیاں، جھگڑے، اور خاموشی بتا رہی کہ مسئلے ہیں ہی نہیں. ہم ورنہ جب کراتے ہیں نا ساتھ وائٹ بورڈ ہوتا ہے تو پوری لسٹ بنواتے ہیں پارٹیسپینٹ سے. جی ایٹنگ حرام اینڈ سیلنگ حرام کتنا عام ہے. سود، جوا، کیا ہمارے مسلمان آج جوا نہیں کھیلتے؟ کیا ہمارے دیہات میں بیک ہوم اگر آپ دیکھیں تو لوگ بچے نہیں بیچ جاتے قرض کے لیے؟ تو یہ جتنے مسئلے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں یا ہمارا کچھ کام ہے؟ سب کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم بات تو کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہدایت لے کر آئے، ہم رسول اللہ کے پیروکار ہیں، تو ہم کس طریقے سے اس نور کو لے کر اس اندھیرے کو مٹا سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال ہے کہ میں اس میں کچھ اثر انداز ہو رہا ہوں یا نہیں، اسے باتیں کر رہا ہوں. اس سارے کا مقصد یہ ہے، سارے تذکرے کا، کہ میں کیسے اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جب اتنا اندھیرا تھا، اتنی ظلمت تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ ایک رسول کی اب ضرورت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر بھیجی جب تم دشمن تھے، تو اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، یعنی رسول اللہ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اخوانہ، تو آپ اس نعمت کے ذریعے کیا ہو گئے؟ آپ لوگ بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، آپ جہنم کے کنارے پر پہنچے تھے، گھڑے جہنم کے گھڑے کے کنارے میں پہنچے ہوئے تھے. فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا، اللہ نے آپ کو اس سے نکال دیا. کیسے نکال دیا؟ رسول اللہ کو بھیج کر. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیاتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. اب اس بحث پر ہم آئیں گے کہ عربوں کو کیوں چنا. ہندوستان میں آ سکتے تھے، یورپ میں آ سکتے تھے، امریکہ میں آ سکتے تھے، رسول اللہ کو عربوں میں کیوں بھیجا؟ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو جغرافیائی پوزیشن ہے عرب کی وہ بڑی اہم ہے. آج بھی ہم دیکھیں نا، امریکہ آنا ہوتا ہے کسی نے ہندوستان پاکستان سے، تو مڈل ایسٹ سے فلائٹس لے کر آتے ہیں نا، کیونکہ وہ جغرافیائی ریجن ایسا ہے کہ جس سے پوری دنیا تک پہنچنا آسان ہے. چونکہ مذہب گلوبل تھا، گلوبلائزیشن کا اصل آغاز ہجرت مدینہ کے بعد ہوا ہے اور اسلام کے ساتھ ہوا ہے. گلوبل، الحمدللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ مذہب گلوبل ہے. تو جغرافیائی پوزیشن بہت اہم تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے اور وہ نسل وہاں پہ تھی، اس لیے کعبہ وہاں پہ تھا. ایک اور وجہ یہ کہ عرب جو ہیں وہ کسی سیاسی یا کلچرل انفلوئنس میں نہیں تھے. بہت ساری برائیاں تھیں ان میں، ہیں جی، تو کسی کلچرل اور پولیٹیکل انفلوئنس میں نہیں تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد تھے، برائیاں بہت تھیں لیکن کسی کے ذہنی غلام نہیں تھے. اور ذہنی غلامی بہت بدترین قسم ہے غلامی کی. تو لہٰذا انہیں اسلام کی طرف لانا اور ایک ایسا مذہب و تہذیب دینا کہ جس کو پھر آزادی سے پوری دنیا میں لے کے جا سکیں، وہ آسان تھا. ہمارے مولانا دانکا گخیل صاحب نے ایک دفعہ پاکستان میں ایک آرمی افسر کے نا ریٹائرڈ علاقے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک مسجد میں ان کا بیان تھا. تو اس پر بات کر رہے تھے کہ سیرت پر ہی بیان تھا، تو انہوں نے کہا اندازہ کریں کہ ہم کس قدر ذہنی غلام ہیں. جو آپ لوگوں سے جن کے تعلق فوجی گھرانوں سے، ان کو پتا ہوگا کہ ان کے یہاں جو آج بھی جو ٹریننگ ہوتی ہے کھانے کی، تو بائیں ہاتھ میں کانٹا پکڑتے ہیں اور دائیں ہاتھ میں چھری پکڑتے ہیں. آج بھی ان کے یہاں وہ کہتا ہے پارٹ آف دا ٹریننگ ہے، مسلمان ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ 75 سال ہو گئے ہم کانٹا بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں نہیں لا سکے، یہ تو ہماری ذہنی غلامی کی حالت ہے. تو وہ اس چیز سے آزاد تھے. اسی طرح کوئی اور مذہب فالو نہیں کر رہے تو ان لرن نہیں کرنا تھا، کچھ سیدھا سیکھنا تھا. اور مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان کے، انہوں نے اور بڑے ایک شاندار ادیب تھے، میں نے پچھلی دفعہ ان کی کتاب کا بھی ذکر کیا تھا نبی الخاتم، تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب لکھی مسلمانوں کے فرقہ بندیوں کا افسانہ. تو اس میں انہوں نے دو بنیادی وجہ لکھی کہ فرقے کیوں بنے مسلمانوں میں. ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ایک تو سیاسی وجوہات کی بنا پر، پولیٹیکل ریزنز، اور دوسرا جب مسلمان نئے لوگ مسلمان ہوئے تو اپنی جو پرانی عادتیں لے، پرانے مذاہب سے جو عادتیں ان کے اندر تھیں جب وہ لے کر آئے تو انہوں نے اس کو مکس کر دیا، اور اس کے نتیجے میں نئے فرقے، نئی عادتیں، یہ چیزیں آ گئیں. تو یہ عرب ان چیزوں سے آزاد تھے، اور رسول اللہ کو دین بالکل پیور فارم میں آگے ٹرانسفر کرنا تھا. اسی طریقے سے کچھ صفات ان کے اندر ایسی تھیں کہ جو مذہب کو پھیلانے کے لیے ضروری تھیں، اور وہ بہادری، سخاوت، کمال کی کا حافظہ، اور لائلٹی، وفا، یہ بہت اہم صفات ہیں. آج ہم ان پر اہمیت، ان پر کام نہیں کرتے. ہماری ساری محنت بچوں پر کس پہ، بھائی اچھا بولڈ ہو، تقریر اچھی کر لے، اچھے کپڑے پہن لے، اور آج کل تو یہ کہ اچھی سیلفی بنا لے اور ٹک ٹاک اچھی بنا لے، تو یہ معیار ہے. اصل یہ صفات ہیں، صفات کی بنیاد پر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، صفات کی بنیاد پر انسان تولا جاتا ہے. سیلف ریسپیکٹ تھی، اسی طریقے سے بہت سچ بولنے والے اور اسٹریٹ فارورڈ تھے، وعدہ نبھاتے تھے، صبر بہت تھا، قناعت تھی، سادہ. قناعت بہت بڑی نعمت ہے. مسئلہ یہ آج کسی تعلیمی ادارے میں قناعت نہیں سکھائی جاتی. قناعت کا مطلب ہے کم پر خوش ہو جانا، کم پر راضی رہنا. کسی تعلیمی ادارے میں اس کو صفت سمجھا ہی نہیں جاتا. حل میں مزید، حل میں مزید، کیسے زیادہ ہو جائے. تو قناعت بہت بڑی صفت ہے. نہ گھروں میں اس کی تعلیم ہے، نہ تعلیمی اداروں میں تعلیم ہے، جبکہ ایک خاص وصف ہے قناعت. تیرے صوفے ہیں افرنگی، اقبال نے کہا، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی. اسی طریقے سے فزیکلی مضبوط تھے اور پریکٹیکل تھے، ہوائی باتیں نہیں کرتے تھے، اور بہت زیادہ پرعزم. یہ کچھ صفات ہیں جو عربوں میں تھی. اور اب ہم جب آگے سیرت پڑھیں گے اور صحابہ کے تذکرے جب آئیں گے تو آپ کو ساری صفات ان کے اندر نظر آئیں گی. اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ عربی زبان تھی، کہ آپ اندازہ کریں کہ آج تک عربی زبان کی بنیادیں نہیں بدلیں، اور پورے اس زمانے میں بھی پورے جزیرہ نما عرب میں عربی زبان بولی جاتی تھی. اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چنا. قرآن کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق یقیناً ہم نے آئے تمہارے پاس رسول، من انفسکم، ایک اس کی قرات ہے انفسکم یعنی تم ہی میں سے، اور ایک اس کی قرات ہے من انفسکم. انفسکم کا مطلب ہے کہ تم میں سے سب سے نفیس خاندان میں پیدا ہوئے، سب سے بہتر لوگوں میں پیدا ہوئے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اسی آیت کو پڑھ کے، کہ میرے خاندان، اپنی خاندان کی نیکی کا تذکرہ کیا کہ تم سب کے خاندان سے بہتر ہے. آدم علیہ السلام سے میرے تک کسی نے ہمارے خاندان میں زنا نہیں کیا، اور ہم سب جتنے بچے ہیں وہ شادی کے نتیجے میں پیدا ہیں. بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی. یعنی جو لوگ اگر ایمان کی حالت میں نہیں بھی رہے تو اس برائی میں نہیں مبتلا ہوئے. اسی طریقے سے ابو سفیان جو کہ اس زمانے میں دشمن تھا، جب رومن امپائر نے اسے پوچھا رومی بادشاہ نے کہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس کیا دعوت لے کر آیا ہے؟ تو اس کے ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس کا خاندان اور نسب کیسا ہے. تو باوجود دشمن ہونے کے اس نے کہا کہ نہیں, وہ بہت بہترین اور نمایاں خاندان کے فرد ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بنے نوع انسان میں سے قنانہ کو چنا اور بنی اسماعیل کو چنا, اور اسماعیل کی اولاد میں سے قنانہ کو چنا, اور پھر قنانہ سے قریش کو چنا, اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا, اور مجھے بنو ہاشم سے چنا. یعنی یہ بالکل چھانٹ 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 کر بہترین گھرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. زبیر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قریش کیوں اسپیشل ہے, اس کی سات وجوہات انہوں نے نقل کی ہیں, طبرانی کی روایت ہے. نمبر ایک کہ یہ اسلام آنے کے بعد یہ واحد قبیلہ تھا جو 10 سال تک جس کے لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے, باقی بھی باہر سے لوگ آتے تھے لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی, میجورٹی قریشی تھے. 10 سال تک یہ یعنی پہلے بنیادیں تھیں اسلام کی. اللہ تعالیٰ نے حالت جب اسلام نہیں آیا وہی سے پہلے بھی ان کی مدد کی, جو سورہ فیل میں واقع آتا ہے ہاتھیوں کے لشکر جب آیا اور اللہ نے غیبی امداد کی, حالانکہ اس ٹائم حالت ایمان میں نہیں تھے. یہ قریش کی خاص فضیلت ہے, اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے جب ہم آگے جائیں گے. اسی طریقے سے رسول اللہ خود قریش میں تشریف لائے, اور سورہ قریش اللہ نے قرآن میں کسی اور قبیلے کا اتنا تذکرہ نہیں کیا, سورہ قریش نازل ہوئی. اور خلافت قریش میں رہنی تھی, رسول اللہ کی حدیث تھی. اور حجابت یعنی کعبہ کی نگرانی کون کرے گا, یہ ہمیشہ قریش میں رہی. اور اسی طریقے سے حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری بھی قریش میں رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر, آگے بھی ہم دیکھیں گے, لیکن یہ فہر جو ہے نا ان کا لقب تھا قریش. قریش اصل میں کہتے ہیں سمندری جانور کو جو کہ غالب آ جائے, باقی چھوٹی وہ بڑا سمندری جانور جو باقی چھوٹے مچھلیوں کو کھا جائے. تو چونکہ طاقتور تھے اور باقی قبیلے ان کے سامنے نہیں ٹک سکتے تھے تو اس لیے یہ قریش کے نام سے مشہور ہو گئے. یہ وجہ تسمیہ ہے قریش کی. اچھا اس کو نا ذرا بڑا غور سے سمجھنا تاکہ جب ہم آگے جائیں گے اسلام پہلی وحی کے بعد کی بات اور خاص طور پہ مدینہ کی زندگی میں جائیں گے تو قبیلوں کی بڑی بحث ہونی ہے. تو اس بنیادی سٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قبیلے اس زمانے میں کس انداز میں ہوتے تھے. عربی سے جب ہم اردو میں ٹرانسفر کرتے ہیں یا انگریزی میں تو ہم ڈائریکٹ ایک ہی لفظ یا تو قبیلہ بول دیتے ہیں یا ٹرائب بول دیں گے, جبکہ عربوں کے ہاں ایسا نہیں تھا, ان کے ہاں تقسیمات تھیں. قبیلہ ہوتا تھا 5 سے 10 یا 15 ہزار لوگوں کا ایک بڑا مجموعہ جو کہ کسی ایک بڑے بندے کی اولاد میں سے ہوتے تھے, جیسے قریش. ابھی ہم نے بڑا فہر کا نام قریش تھا. پھر چھوٹے اس قریش کا سب سیٹ جو چھوٹے قبیلے وہ ان کو کہتے تھے عشیرہ, یہ 1 سے 3 ہزار لوگ, جیسے کہ قصی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد میں سے ایک قصی ہیں, ان کی جتنے فیملی کے لوگ ہیں یہ عشیرہ ہیں. پھر عشیرہ کا بھی چھوٹا ایک سب سیٹ ہے بطن, یہ ایک دادے کی ایک دادا کی یا پڑ دادا کی جو اولاد ہے, جیسے کہ بنو ہاشم. اب ہم اردو میں کہتے ہیں قبیلہ بنو ہاشم قبیلہ قریش, یہ ہم تقسیم نہیں کرتے, لیکن عربوں کے ہاں یہ تقسیم تھی کہ بنو ہاشم جو ہے وہ بطن تھا, یعنی سب پتا تھا کہ یہ ایک پڑ دادے کی اولاد ہیں, ہاشم کی اولاد ہیں سارے. عشیرہ اس سے تھوڑا بڑا اور قبیلہ پھر اور زیادہ بڑا. اسی طرح ایک موالات کا پورا ادارہ تھا ان کے یہاں, کہ کوئی باہر کا بندہ کبھی آ کر اس قبیلے کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا تھا جس کی وجہ سے موالات کا معاہدہ جسے کہا تھا, وہ اسی قبیلے کا فرد شمار ہوتا تھا. تو محمد بن عدنان, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن ندار بن معد بن عدنان, یہاں تک کا جو شجرہ نسب ہے یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. اس کے آگے کی جو روایات آتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, وہ صحیح روایات نہیں ہیں, وہ بہت کمزور روایت ہے, اس لیے ان کو نقل نہیں کرنا چاہیے. عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سنایا ہے, خود بتایا ہے, اور اس کا کہ اس سے آگے ایک روایت میں یہاں بھی آتا ہے کہ جو نسب بیان کرنے والے انہوں نے پھر جھوٹ بول دیتے ہیں, تو اس لیے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں سے کچھ بہت اہم پرسنالٹیز کو ہم تھوڑی ڈیٹیل میں دیکھیں گے تاکہ ہمیں رسول اللہ کے خاندان کا پتہ ہو. آج ہمیں کیا پتہ ہے, ہمیں سیلیبریٹیز کے خاندانوں کا پتہ ہے, کہاں شادی ہوئیں, ان کی کتنے بینک بیلنس ہے, اور جناب وہ کہاں سے آئے اور کیا کیا کرتے ہیں, ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو کچھ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی آگے سیرت پڑھنے میں انشاءاللہ. معد جو ان میں سے ہیں, عدنان کے ساتھ لکھا ہے غلاف اف کعبہ. روایات میں آتے ہیں کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کعبہ پر غلاف ڈالنا شروع کیا تھا, اور پھر وہ ٹرینڈ چلتا رہا. نزار کا معنی یہ بہت یونیک تھے اپنے علاقے میں, تو ان کا نام تھا نزار. مضر یہ روایت میں آتے ہیں مسلم تھے, اور پورے اس عدنان کی اولاد میں یہ سب سے امیر ترین شخص گزرے تھے. آگے کچھ تفصیلات آگے آ رہی. ماد جو ہیں عدنان کے بیٹے, یہ انتہائی مضبوط آدمی تھے, اور انہوں نے بنی اسرائیل سے جنگ کی تھی, اس زمانے لڑے تھے. بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا بنی اسرائیل میں, تفسیر میں بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے, تو اس زمانے میں ان کے ساتھ تھے. اور اسی طریقے سے نظر جو ہیں, یہ جب پیدا ہوئے تو ان کے ماتھا نور سے چمک رہا تھا. بعض روایت آتا ہے کہ نبوت, چونکہ نبی نے ان کی اولاد میں پیدا ہونا تھا, یہ نبوت کا نور تھا. الیاس جو ہیں انہوں نے, جو آج بھی ہم جانور لے کے قربان کرتے ہیں حج کے موقع پر, تو جانور لے کے جانا حدی کا جانور جسے کہا جاتا ہے, کہ حج کے سفر میں جو ساتھ لے کر جایا جاتا ہے, اس کے جو شروعات کی تھی وہ الیاس نے کی تھی. کنانہ, یہ تمام عرب میں انتہائی عزت والے تھے, جس کی وجہ سے لوگ دور دور تک دور دور سے آ کر ان کو ملاقات کرتے تھے, اس زمانے کی سیلیبریٹی تھے. قریش آپ کو بتا دیا اس کا ان کا مطلب کیا تھا. کلاب, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں آمنہ, ان کے جد امجد تھے. عبد مناف, انہوں نے ان کے اتنے اچھے تعلقات تھے باقی بین الاقوامی بادشاہوں کے ساتھ, کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو قیصر کے پاس, جو کہ روم کا بادشاہ تھا, قسرا جو کہ ایران کا بادشاہ تھا, نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا, اور یمن کے بادشاہ کے پاس اپنے بچے بھیجے سفیر کے طور پر کہ وہ تجارتی معاہدے کر کے آئیں. یہ ان کا پولیٹیکلی اتنے مضبوط تھے وہ. قصی, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ جو کہ بہت دور رہتا تھا اپنے قبیلے سے. ان کی والدہ کے والد کے انتقال ہو گیا, والدہ نے دوسری شادی کر لی, تو پھر یہ دور جا کے رہنے لگے, بعد میں واپس آئے. اور پہلی باقاعدہ حکومت کسی نے, یعنی اندر ہی کسی نے, عربوں میں سے کسی نے کی ہے اگر بنائی ہے, تو وہ قصی نے بنائی تھی. اور دار الندوہ جس کا سیرت میں ذکر ملتا ہے, جو پارلیمنٹ پہلی قریش میں بنی, وہ قصی نے بنائی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے تمام بنیادی ہائی پوزیشنز ان کے پاس تھیں پہلے, اور اسی طریقے سے انہوں نے اینول ٹیکس لگانا شروع کیا جس کو رفادہ کہتے تھے, اور یہ ٹیکس استعمال ہوتا تھا حاجیوں کی خدمت کرنے کے لیے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں میں, ایک بیٹے کو انہوں نے اپنا نائب بنایا, لیکن باقی بچوں میں لڑائی شروع ہو گئی, تو کچھ عہدے ان کے پاس رہے, کچھ باقی بیٹوں کے تقسیم ہو گئے. اور بعض عہدوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی قبیلوں میں قیامت تک کے لیے رہنے دیا, جیسا کہ کعبہ کی چابی جس قبیلے کے پاس ہے, وہ اس زمانے سے قصی کے زمانے, قصی کے بیٹوں کے زمانے سے جس کے پاس تھی, آج بھی اسی کے پاس ہے. ہاشم, بنو ہاشم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑ دادا, عبد المطلب کے والد, انتہائی سخی. ان کو ہاشم اس لیے کہا جاتا تھا, اس کا مطلب ہے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کر لوگوں کو کھلانے والا. تو ایک زمانہ قحط پڑ گیا مکہ میں, تو انہوں نے اس طرح روٹیوں کو اس طریقے سے کر کے وہ لوگوں کو کھلاتے تھے, تو اس وجہ سے ان کو نام ہاشم پڑا. بہت معروف تھے عرب کے مختلف قبیلے, حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے علماء نے بھی ان کو کہا کہ آپ ہماری بیٹی سے شادی کریں. یہ روایت میں بھی آتا ہے کہ بازنطینی بادشاہ تک نے کہا کہ آپ میری بیٹی سے شادی کریں. یہ جو سورہ قریش ہے نا, الافی قریش الافہم رحلت الشتاء والصیف, یہاں پہ اللہ تعالیٰ قریش کی نعمتوں کو, جو نعمت اللہ نے عطا کی, اس کا ذکر کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نعمت یہ کہ آپ بڑے سکون اور آرام سے دو موسموں میں سفر کرتے ہیں, گرمی اور سردی میں تجارتی سفر. وہ تجارتی سفر کا باقاعدہ آغاز ہاشم نے کیا تھا. یمن جاتے تھے سردیوں میں, اور سیریا جاتے تھے, شام جاتے تھے گرمیوں میں. اور اصل میں انہوں نے معاہدے کیے تھے مختلف قبیلوں سے کہ وہ پھر آ کر ان کو راستے میں تنگ نہ کریں، لٹیرے نہ آ جائیں بیچ میں، اور اس کے بدلے میں وہ کعبہ میں ان کو آنے دیں گے اور ان کو عبادت کرنے دیں گے. تو یہ سیاسی طور پر بہت مضبوط تھے. اس چیز کو جانا ضروری ہے کہ سیاسی طور پر مضبوطی کتنی اہم ہے. امیہ بنت عبد الشمس، وہ اس ان کے مرتبے کی وجہ سے حسد کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ پورے قبیلے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو لڑائیاں آگے تک چلیں اس کی بنیاد یہاں سے پڑی. قریش میں یہ منسٹریز تھیں اس زمانے میں، دربانی حجابت کے دن دربانی کے، کون کعبہ کے دروازے اور چابی کو اپنے پاس رکھے گا. تو بنو عبد الدار اور رسول اللہ کے دور میں عثمان بن طلحہ اس کو دیکھتے تھے. جب فتح مکہ کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی کا بڑا دل تھا کہ یہ اعزاز ہمیں مل جائے کہ چابی ہمارے پاس بنو ہاشم کے پاس آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ ہی کے پاس رکھوائی. اور پھر وہ آج تک، پھر مسلمان ہو گئے تھے، قیامت تک یہ چابی آج بھی انہی کے خاندان میں. ایسے دور بھی آتا ہے کہ بادشاہ کسی دوسرے ملک کا کوئی سربراہ آیا ہے اور کعبے کا دروازہ کھولنا ہے تو ان کے گھر جایا جاتا ہے اور چابی لی جاتی. بعض اوقات ایسا بھی ہوا تاریخ میں کہ کوئی گھر کا چھوٹا بچہ ہی ہے گھر میں اور وہ جا کر چابی آگے دے رہے. ایک عجیب واقعہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ویژن کیسا ہونا چاہیے انسان کا. دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے یا دوسرے محتمم تھے، انہوں نے ایک خط لکھا اس خاندان کے فرد کو جو ان کے زمانے میں تھے، اور اس خط میں اور ساتھ نے دو چیزیں بھیجیں، ایک تلوار بھیجی اور ایک قرآن کا نسخہ بھیجا، اور کہا کہ مجھے تو نہیں پتا جب امام مہدی آئیں گے تو میں زندہ ہوں گا یا نہیں، لیکن کعبے کی چابی امام مہدی کے دور میں بھی آپ ہی کے خاندان میں ہوگی، تو یہ میری طرف سے امانت رکھ لیں، جب وہ آئیں گے تو ان کو ایک قرآن دینا کہ وہ میرے دیے ہوئے قرآن سے تلاوت کریں اور میری دیوی تلوار سے لڑیں. سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ویژن. بڑی سوچ کہ کیسے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو خوش کر سکوں. تو سقایت، پانی پلانے کی منسٹری، یعنی اس یہ باقاعدہ عہدہ شمار ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں منسٹریز ہوتی ہیں نا، یہ عہدہ شمار ہوتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب رسول اللہ موجود تھے تو حضرت عباس اس کو دیکھتے تھے. یہ کام بنو ہاشم کے پاس تھا. اسی طرح رفادت یعنی حاجیوں کی مدد، یہ بنی نوفل کے پاس تھی. عمارت بنی کعبے کی جتنے معاملات ہیں، اس کی عمارت اور اس کو چیزیں، یہ حضرت عباس دیکھتے تھے. ڈپلومیسی، سفارت، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قبیلہ دیکھتا تھا، ان کا خاندان دیکھتا تھا. آپ دیکھیں کیسے وہ نسل در نسل وہ چیزیں آئی ہیں، اور آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو کہاں تک اس کے اثرات گئے ہیں. پارلیمنٹ، یہ بنو اسد کے پاس تھی. قبا یعنی آرمی کے کیمپس بنانا اور گھوڑوں کو، جو کہ اس زمانے کی کیا کہتے ہیں وہ تھیں، آج تو ہمارے پاس ٹینکس اور کیا کچھ ہے، زمانے کی یہی سواریاں تھیں. تو خالد بن ولید رسول اللہ کے دور میں اس کے ہیڈ تھے، اور ان کا خاندان اس سے پہلے اس کام کا نگران تھا، اور یہ منسٹری ان کے پاس تھی. دیکھیں کیسے پھر سیف من سیوف اللہ بنے خالد بن ولید. فلیگ بیئرنگ، جو علم برداری ہے، وہ ابو سفیان کے پاس تھی. اور اشناق یعنی جب کوئی قتل ہو جاتا تھا، اس کی دیت جو طے ہوتی تھی، یہ اسلام سے پہلے ابو بکر طے کرتے تھے اور ان کا خاندان، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینٹین کیا مدینہ میں کچھ عرصہ قاضی، اور یہی فیصلے دیت کے اور قضا کے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کرتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی صلاحیتوں کا کس طرح اندازہ کیا اور ان کو کیسے استعمال کیا. یہ بہترین قیادت کے اوصاف میں سے ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچاننا اور پھر اس طرح سے ان کو استعمال کرنا. عبد المطلب، رسول اللہ کے دادا، ان کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. اچھا، ہاشم کی شادی کیسے ہوئی؟ ہاشم نے بھی شادی مدینہ سے کی تھی، اور جا رہے تھے سفر پہ شام میں تجارت کے لیے، راستے میں مدینہ کے بازار میں خاتون پسند آ گئی، شادی کی، بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا ہوا شیبۃ الحمد، کیونکہ پیدا ہوا تو اس کے سر پہ بال سفید تھے، کچھ بال سفید تھے، تو ان کا نام کیا رکھا؟ شیبۃ الحمد. ہاشم کا انتقال ہو گیا، بچہ واپس نہیں آ سکا. یہ ہاشم کی قبر پتہ کدھر ہے؟ غزہ. آپ کسی غزہ والے سے پوچھیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ ان کی قبر شام اس زمانے کے شام کے اندر تھا نا, تو یہ جب وہاں سے مدینہ سے شادی کر کے وہ گئے ادھر شام کے, وہاں انتقال ہو گیا, غزہ میں قبر ان کی. تو اب وہ بچہ بڑا ہو گیا, کافی عرصہ ہو گیا, تو ان کے بھائی تھے مطلب, ہاشم کے بھائی تھے مطلب, ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا ادھر ہے مدینہ میں ہے, تو یہ گئے اور جا کر اس کو لے آئے مکہ. چھوٹ ابھی چھوٹے سے ہی تھے, اب جب لائے تو سفر کے کچھ آثار تھے بہت, یعنی گرد آلود کپڑے اور بال وغیرہ تھے, تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, تو انہوں نے عزت بچانے کے لیے یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے, تو کہا کہ میرا غلام عبدی, تو اس سے نام مشہور ہو گیا عبد المطلب, عبد المطلب, ورنہ ان کا اصل نام کیا تھا, شعیبۃ الحمد. بہت خوبصورت وجیح, مضبوط, صبر کرنے والے, معاف کرنے والے, اور انتہائی زیادہ اللہ خرچ کرنے والے اور نیک آدمی تھے, اور قریش نے ان کو متفقہ طور پہ اپنا قائد مانا, لیڈر مانا, اور انہوں نے اپنے اوپر اس زمانے میں بھی شراب حرام کی ہوئی تھی, یعنی نہیں پیتے تھے, اور اسی طریقے سے غار حرا میں جا کر خلوت نشینی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی, یہ اس کے ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا تھا عبد المطلب نے. اب اس سارے کو بتانے کا نا ایک مقصد ہے, بعض لوگوں کے لیے یہ چیزیں شاید بورنگ ہوں کہ یار یہ کیا یہ پرانی باتیں ہیں, لیکن اس کو سمجھیے, حدیث میں آتا ہے تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبۃ فی الاہل مسرۃ فی المال منسۃ فی الاثر, رواہ ترمذی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نسب کو جانو, سکھایا کرو بچوں کو, کیوں؟ کیونکہ اس سے تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکو گے, کیونکہ اس جو صلہ رحمی ہے یہ آپس میں محبت کا ذریعہ ہے, مال میں بڑھوتری کا ذریعہ ہے, اور زندگی میں بھی برکت کا ذریعہ, زندگی بھی بڑھتی ہے. آج ہم اگر جاننے ہی نہ کہ ہمارے رشتہ دار کون ہیں تو ان کے حقوق کیسے ادا ہوں گے, یہ واجب ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. زکوٰۃ سب سے پہلے اگر کوئی غریب رشتہ دار ہے تو اس کو دینا لازم ہے. تو آج اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے چچا کون ہیں, اور خاص طور پہ جو امیگرینٹس ہیں ہم یہاں پر آتے ہیں اور پیچھے خاندان والے تو ہیں, وہ ان کے حقوق ہیں, تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس نیت کے ساتھ کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بڑھائیں, اپنے بچوں کو بار بار وہاں لے کر جانا چاہیے. انشاءاللہ اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ خرچہ زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس سے مال میں برکت ہوگی. ہم نے کئی دفعہ لوگوں نے بعض اوقات آ کے شکایت کی کہ مال میں بہت زیادہ برکت نہیں, برکت بے برکتی ہے, کیا وجہ ہے, کماتے ہیں لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہاں جاتا ہے. تب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلق کیسا ہے, ہاں وہ بہن سے کئی دنوں سے بات نہیں ہوئی, لڑائی چل رہی ہے, اور فلانے سے لڑائی چل رہی ہے, فلانے سے مسئلے چل رہے ہیں. بنیادی وجہ ہے اسلام, دیکھیں اسلام نا معاشرتی زندگی پسند کرتا ہے, جو انفرادی زندگی کو پسند نہیں کرتا. تو معاشرتی زندگی کی بنیادی کئی فرد ہے, فرد سے خاندان بنتا ہے, اور خاندان سے پھر معاشرہ بنتا ہے. تو جس جس چیز سے معاشرے خاندان میں پھوٹ پڑتی ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بتائیں اور ان کے ساتھ رابطے کروائیں. یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے صفات کے بارے میں پڑھا, یہ آج کی آخری بات ہوگی انشاءاللہ, پھر اگلی کلاس میں ہم مکہ کی تاریخ اور پھر نبوت سے پہلے کے کچھ مکہ کے حالات پڑھیں گے. بہت اہم بات ہم نے دیکھی کہ جو صفات ہیں وہ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے خاندانوں کے ساتھ, کہ کس خاندان کا کوئی بندہ ہے اور اس کی صفات کیسی ہیں, اور وہ صفات کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کو استعمال کیا دین کے لیے. تو کچھ سوالات ہیں کہ جب ہم کسی سے آج اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں, یا ہم نے اپنی شادی کے لیے کوئی کسی کو ڈھونڈنا ہے, تو ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں, صفات کو دیکھتے ہیں یا ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں, شکل صورت اور پیسہ اور بس یہ دیکھتے ہیں. تو ایک سوال نامہ ہے, اس پر غور کریں کہ آپ کو اصل میں ہم نے جب شروع میں نا کچھ لڑکوں کی کلاسز کے لیے سوال نامہ بنایا, بعد میں ایک دم یونیورسٹی آف ڈیٹن میں میں لیکچر دیتا اس میں لڑکیاں بھی موجود تھیں یونیورسٹی میں, تو انہوں نے کہا یہ کیا لڑکیوں کا کیا کریں, تو آپ سارے لڑکوں کے لیے بنائے, تو یہ لڑکیاں اس کو اپنے اعتبار سے, اور خواتین دیکھیں مرد اپنے اعتبار سے دیکھیں, صیغہ مردوں کے لیے سارا استعمال ہوا ہے, کہ آپ کو اپنے شریک حیات میں کون سی کوالٹیز چاہیے. یہ خاص طور پہ والدین کے اعتبار سے بات ہے, اپنے بچوں کے لیے یا جس کو لینا ہے تو اس کے اپنے لیے. آئیڈیل ویژن کیا ہے شریک حیات کے لیے، بیسک لرننگ نیڈز ایک لڑکی کے لیے یا ایک لڑکے کے لیے کیا ہونی چاہیے. اب ان تین سوالوں کے بعد ہم چوتھا سوال ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم یہ کیسے ان کی نیڈز پوری کر رہے ہیں، اور میرے بچوں کے رول ماڈل کون ہے، کیونکہ جیسا کسی کا رول ماڈل ہوتا ہے ویسی وہ صفات اپناتا ہے. پھر تو اگر کوئی بیسک لرننگ نیڈز کسی خاتون کے لیے یہ ہیں کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے بڑے ہو کر، اس نے اس لیے ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ یہ نا کاکور ہاؤس وائف ہیں، یہ نیشن بلڈرز ہیں. تو ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، شرما کے بتاتے ہیں، باقی کہ جی ہم ڈاکٹر ہیں، جی انجینئر ہیں، میں ایم بی اے کیا ہوا ہے، فائنینس کی جاب ہے آپ، جی میں تو بس جی ہاؤس وائف ہوں. تو اس میں کیا بات ہے، آپ نیشن بلڈر ہیں، نسل ہم آگے اگلی نسل کیسی ہوگی یہ عورتوں کی تربیت طے کرے گی، یہ اہمیت ہے خواتین کی. تو وہ چیزیں جو ہمیں چاہیے، کیا ہم اس اعتبار سے اپنے بچوں کی آج تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ان کو کس کی کہانی سناتے ہیں، سنڈریلا پڑھاتے ہیں یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے ہیں، رول ماڈل کون ہے، کس جیسا بننا چاہتی ہیں وہ، کس کے تذکرے گھر میں زیادہ چلتے ہیں، اور اس کے رول ماڈل کی چوائس میں میرا کیا کردار ہے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہم بالکل بعض گھروں میں والدین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک روبدار شخصیت جو آئے گی ڈانٹ کے چلی جائے گی، کمرے میں بچے کیا کریں کچھ پتہ نہیں. تو اس کے رول ماڈل جو ہیں جو کالج اسکول میں آ کے کچھ بدل کے، تو میں کیا اس فیصلے میں میرا کوئی کردار ہے، کیا اس تربیت میں میرا کوئی کردار ہے، میری اپنے بچوں سے اتنی بانڈنگ ہے نہیں، اور اس بانڈنگ کا ایک سوال، ایک بانڈنگ تعلق کی نا تین صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت ہوتی ہے ریلیشن شپ، جب وہ ریپو بلٹ ہونا، آپ کسی کو جانتے ہیں پہلی دفعہ، جب وہ بڑھتی ہے تو ریلیشن شپ بلٹ ہو جاتا ہے، دوستی یاری ہو جاتی ہے. اور سب سے اعلیٰ تعلق کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں بانڈنگ، یعنی آپ کوئی خوشی کوئی غمی کا واقعہ آپ سے رہا نہیں جاتا جب تک اس دوسرے کو نہ بتائیں، آپ کو چین نہیں آتا. تو کیا ہمارے چھوٹے بچوں کے ساتھ تو چلے ہو جاتے ہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں کیا یہ تعلق قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، یہ بڑا سوال ہے. اور اس میں پوری پھر ہمارے یہاں پیرنٹنگ کی ورک شاپس ہوتی ہیں، وہ الگ ایک پورا موضوع ہے. اور میری فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یہ سارے کا تعلق سیرت کی تعلیمات سے ہے کہ ان صفات کی بنیاد پر، عربوں میں بھی رسول اللہ صفات کی بنیاد پر، عربوں کی صفات کی وجہ سے اللہ نے رسول اللہ کو عربوں میں بھیجا، اور پھر صحابہ کی صفات ہم نے دیکھی. میرے بچوں میں جو صفات ہیں میں اس پر فکر مند ہوں یا نہیں، اس کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہوں یا نہیں، کل کو میرے بچوں نے ماں باپ بننا ہے، پیرنٹنگ انہیں آتی ہے یا نہیں، اس کے لیے لائف لرننگ سکلز ہیں. باقی ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں یہ نہیں سیکھتے، بعد میں پھر روتے ہیں. اس کا ایک اور بڑا زبردست بانڈنگ کے لیے ایک بڑا زبردست سوال، آخری بات یہ پھر انشاءاللہ بند کر دیں گے آج کے درس کو، بہت زبردست معیار اور لٹمس ایسی ہے کہ جب میری بچی یا میرے بیٹے کے لیے جب ہم رشتہ ڈھونڈیں تو کیا بیٹی یہ کہے گی کہ ابا وہ جان جیسے مجھے بس شوہر آپ جیسا چاہیے، جیسے آپ ہیں نا ان صفات کا مالک چاہیے، یا کیا بیٹی کہے گی کہ وہ بیٹا کہے گا کہ امی مجھے بیوی ایسی چاہیے بس جو صفات آپ کی، مجھے ان صفات والی بیوی چاہیے. اگر وہ نہیں کہیں گی اس کا مطلب ہے کمی ہمارے اندر ہے، کہ میں اپنے بچوں کا رول ماڈل نہیں بن سکا تو میرا قصور ہے نا. تو انشاءاللہ اس سیرت کے درس میں آئندہ ہم جب آگے جائیں گے رسول اللہ صحابہ کی صفات پڑھیں گے تو دیکھیں کیسے وہ صفات انشاءاللہ ہمارے اندر آ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں. اگلے کلاس سے پھر ہم یہاں سے شروع کریں گے ابراہیم اور ہسٹری آف مکہ اور ساری چیزیں انشاءاللہ. سوال نہ ہونے کے دو مطلب ہیں، یا سب سمجھ آ گیا یا کچھ سمجھ نہیں آیا. چلو جو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.